بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري رحمه الله: يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات. سيدنا عمران بن حسين رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آیت المتع، حج تمتع کی جو آیت اللہ عز و جلال کی کتاب میں نازل کی گئی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حج کیا، اور قرآن مجید اس کی حرمت پر نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی اس بات سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کو جا ملے. فقال رجل برأیہ ما شاء، جو بھی انسان اپنی رائے سے کہنے والا تھا اس نے کہا. امام بخاری فرماتے ہیں ان سے مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے: نزلت آیت المتعا، متع کی آیت، یعنی متعۃ الحج، حج تمتع کی آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. پھر اس کے بعد کوئی آیت اس کو منسوخ کرنے والی نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے منع کیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے: سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ عز وجلال کی کلام سے اور سنت رسول سے اور اجماع صحابہ سے مشروع ہے، اور کسی بھی شرعی حکم پر یہی اصول ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہو. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اس پر اقرار بھی فرمایا. اجماع امت سے بعض صحابہ نے یہ حج کیا، اور ان کے علم میں تھا کہ بعض نے یہ حج نہیں، حج قران کیا ہے. اس کا نسخ چونکہ نازل نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اور یہ سلسلہ اسی طرح باقی رہا. قال رجل برأيه ما شاء، یہ اشارہ کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ اشہر الحج میں ان کا یہ اجتہاد تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لِيَكْثُرَ زُوَّارُ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْعَامِ، تاکہ باقی مہینوں میں بھی بیت اللہ میں لوگ آتے رہیں. اگر وہ حج کے ساتھ ہی آئیں گے تو پھر حج کے علاوہ باقی مہینوں میں نہیں آئیں گے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت یہ زیادہ قابل اتباع ہے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حج تمتع کا کتاب و سنت سے ثبوت ہے اور یہ جائز ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور اس کا حکم باقی تھا اور منسوخ نہیں ہوا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو اس کی رائے کو اختیار کیا جائے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے لم ينزل قرآن بحرمتها کہ شریعت کے اندر ناسخ و منسوخ بھی موجود ہے. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ بھی کرتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا دَلِيلٌ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سنت کے ساتھ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. قَالَ رَجُلٌ بِرَأِيهِ مَا شَاءَ بعض نے اس سے مراد سیدنا عمر بن خطاب لیا ہے اور بعض نے عثمان رضی اللہ عنہ اور بعض نے معاویہ رضی اللہ عنہ مراد لیے. جن کا بھی نام ذکر کیا گیا ہے اصل مقصود ان کا یہ تھا کہ سال کے باقی ایام میں بیت اللہ کو محروم نہ کیا جائے. اور سب سے پہلے تو محرومی اپنے لیے ہے کہ انسان بیت اللہ کا رخ نہ کرے. تو امت کا اجماع ہے کہ حج تمتع جائز ہے اور اشہر الحج میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے. اور اگر اشہر الحج میں عمرہ کریں گے تو پھر آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے اور یہی وہ طریقہ ہے جو حج تمتع کا ہے. انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج تمتع کی طرح فائدہ حاصل کیا. واہدا اور ساتھ قربانی بھی لے کے گئے. وساق معه الهدي من ذی الحلیفہ تو ذی الحلیفہ جہاں سے احرام باندھا وہاں سے ساتھ وہ قربانی بھی لے کر گئے. وبدأ رسول اللہ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کا پھر حج کا احرام باندھا. فتمتع الناس مع رسول اللہ فأهل بالعمرة إلى الحج تو لوگوں نے تمتع کا ارادہ کیا اور عمرے کا احرام باندھا حج تک. فکان من الناس من تمتع تو لوگوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے فائدہ حاصل کیا. فساق الهدی من الحلیفہ اور وہ قربانی ذو الحلیفہ سے ساتھ لے کر گئے. ومنهم من لم يهدی اور کچھ ایسے بھی تھے جو قربانی ساتھ لے کر نہ گئے. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے قال للناس لوگوں سے کہنے لگے من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه جس شخص کے ساتھ قربانی ہے اس وقت تک وہ حلال نہ ہو احرام نہ کھولے جب تک وہ حج پورا نہ کر لے. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت اور جس کے ساتھ قربانی نہیں اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کرے. وبالصفا والمروہ اور صفا مروہ کا چکر لگائے. وليقصر وليحلل اور اپنے بال کٹوائے اور احرام پہن لے. ثم ليحل بالحج وليهدي پھر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے. ومن لم يجد هديا اور جس کے پاس قربانی نہ ہو فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله اسے چاہیے کہ تین روزے حج میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس پلٹ آئے. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكه واستلم الركن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے طواف کیا جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے. واستلم الركن اول شيء سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو استلام کیا بوسا دیا. ثم خب ثلاثه اشواط من السبع ومشى اربعا آپ تین چکروں میں خبب رمل کیا پہلوانوں کی طرح چلے اور باقی چار چکروں میں معمول کے مطابق. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام بالركعتين. اور طواف کرنے کے بعد دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں. ثم انصرف فأتى الصفا, پھر وہاں سے پلٹ کے صفا کی طرف آئے. وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حج, پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگائے اور جب تک حج نہیں کر لیا احرام نہیں کھولا. ونحر هديه يوم النحر, قربانی کے دن قربانی کی. فافاض فطاف بالبيت, اور لوٹ کے بیت اللہ آئے اور طواف افاضہ کیا. ثم حل من كل شيء حرم عليه, پھر ان تمام چیزوں سے وہ حلال ہو گئے جو ان پہ حرام تھیں. وفعل مثل ما فعل رسول الله من اهدى فساق الهدي من الناس, لوگوں میں سے بھی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے, اگرچہ آپ کی کتاب میں اس کی ترتیب پہلے ہے چونکہ تمتعوں کے معاملات کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کی طرف نکلے, یہ مدینے والوں کا میقات ہے حج کا احرام باندھنے کے لیے, اور یہ وہ حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, جس میں اللہ کے رسول نے بیت اللہ اور مناسک کے حج اور لوگوں کو الوداع کہا اور اللہ کی طرف آئے ہوئے سارے پیغامات پہنچا دیے اور سب کو اس پر گواہ بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کا احرام باندھا اور آپ نے گویا کہ حج قران کی نیت کی, اور قران میں بھی تمتع ہے, اس میں بھی فائدہ ہے, تو لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فائدہ لیا. بعض نے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا, بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا اور بعد میں حج کا مکہ میں آ کے احرام باندھا, اور بعض نے صرف حج کا احرام باندھا, اور تینوں کا ہی اختیار تھا کہ جو چاہے کوئی کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قربانی بھی ساتھ لے لی, اور بعض صحابہ تھے جن نے ساتھ قربانی نہیں لی. جب مکہ پہنچے تو جن کے پاس قربانی نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا لو, چونکہ قربانی ساتھ نہیں لے کے آئے. چنانچہ انہوں نے جب طواف کر لیا, سعی کر لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے بال کٹواؤ اور احرام کھول دو, دوبارہ تم حج کا احرام باندھنا. اور ایک ہی سفر میں گویا کہ دونوں کام انہوں نے کیے. اور جو قربانی لے کر نہیں آیا تھا اسے یہ بات کہہ دی کہ آپ 10 روزے رکھو, 3 روزے حج کے ایام میں, اور 7 جب اپنے گھر واپس چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مکہ پہنچے آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا, 7 چکر لگائے, 3 میں رمل کیا اور باقی معمول کے مطابق 4 چکر میں چلتے رہے. پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھیں, پھر آپ صفا پہ آئے, صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نکالیں, اور 2 جو نشانیاں آج بھی موجود ہیں ان جگہوں پہ تھوڑا سا دوڑ کے چلیں, اور باقی جگہوں پہ معمول کے مطابق چلیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک حج مکمل نہیں ہو گیا اور قربانی نہیں کر لی. جب آپ حج سے فارغ ہوئے آپ نے جمرۃ العقبہ, جس کو آج بڑا شیطان کہا جاتا ہے, آپ نے اس کو کنکریاں ماری, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, پھر اپنے سر کے بال منڈوائے. اس کو تحلل اول کہتے ہیں. تحلل اول کا مطلب آدھا حلال ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ کی طرف آئے, آپ نے طواف کیا, طواف کرنے کے بعد آپ ہر قسم کی چیز سے حلال ہو گئے. اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جن کے پاس قربانیاں تھیں جو ساتھ لے کر آئے تھے, انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حج قران کیا. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ 20 سے زائد دلائل نقل کرتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت صحیح مسلم میں ہے، انہ قرن الحج الى العمر وطاف لهما طوافا واحدا، کہ عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کو ملا دیا اور ان دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا، پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ حفصہ کی جو آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ لوگوں نے تو احرام کھول دیا ہے، آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ فرمایا میں نے اپنی قربانی کو قلادہ باندھا ہے، اپنے سر پہ بھی لبید کیا ہے، تلبید اور لیپ کرنا اور قلادہ باندھنا اور ساتھ یہ کہہ دینا فلا احل حتى احل من الحج، جب تک میں حج نہیں کر لوں گا احرام نہیں کھولوں گا۔ اس طرح کے دیگر دلائل بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام بعض احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمتع کیا، اور بعض سمجھتے ہیں کہ آپ نے قران کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اکثر روایات اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نے حج قران کیا۔ بعض صحابہ کا یہ موقف تھا کہ آپ نے حج افراد کیا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام تمتع کا اور قران کا باندھا، دونوں کو کس طرح جمع کیا گیا؟ عمرے کا بھی احرام باندھا اور حج کا بھی احرام باندھا۔ اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ قربانی جو ہے وہ ساتھ لے جانا بھی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حج قران تمتع افراد تینوں میں سے کوئی حج بھی انسان کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حج کو فسخ کر کے عمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے جب قربانی ساتھ نہ لے کے جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر شخص جو تمتع کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس کے پاس وقت نہ ہو اور وہ میدان عرفات میں جانے سے پہلے طواف نہ کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ عمرے کو حج میں داخل کر دے اور قارن بن جائے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر طواف قدوم کر بھی لیا ہو، سعی کر بھی لی ہو، تو حج کو فسخ کیا جا سکتا ہے، اس کو عمرہ بنایا جا سکتا ہے گویا کہ حج تمتع کی طرح۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے موقع پر اور 7 واپس پلٹ کے۔ رہا یہ 3 روزے جو حج میں انہوں نے رکھنے ہیں، تو احرام سے پہلے نہیں، احرام کے بعد ہی ہوں گے جب وہ عمرہ مکمل کر لے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے طواف قدوم یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد کی تحیت المسجد ہم پڑھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، جب مسجد میں جائیں تو پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو حج تمتع نہیں کر رہا بلکہ حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو عمرے کا طواف نہیں کیا۔ جو حج افراد کر رہا ہے وہ تو اکیلے حج کا احرام باندھا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حجر اسود کو پہلی مرتبہ استلام کرنا ضروری ہے اور اگر آسانی ہو تو ہر چکر میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے سمجھ آیا کہ پہلے تین چکروں میں رمل اور خدب کیا جائے گا اور باقی چار چکر معمول کے مطابق چل کے مکمل کیے جائیں گے. اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت مقام ابراہیم جو پڑھی یہ امت کے لیے مشروع ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ صفحہ مروہ کے سات چکر ہیں اور یہ حج کے ارکان میں سے ہے. ابن قدامہ نے اگرچہ اس کو واجب کہا ہے, رکن نہیں کہا, لیکن یہ صحیح قول کے مطابق یہ بھی رکن میں شامل کیا گیا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جس نے حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے اور قربانی لے کر آیا ہے, جب تک وہ کنکریاں نہیں مار لیتا, قربانی نہیں کر لیتا, وہ احرام نہیں کھولے گا. اس حدیث نے یہ سمجھایا طواف افاضہ, جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں, یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی انسان احرام کھولنے کے بعد تحلل کامل اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ طواف افاضہ اور طواف حج کر لیتا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہ سارے اعمال جو اللہ کے رسول نے کیے یہ امت کے لیے شریعت ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. علماء امت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا یا قران کیا یا افراد کیا, اور کیوں اس بات میں اختلاف کیا گیا, یہ سمجھنے کے لیے کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہوگا وہ سب سے اچھا کام ہوگا. علماء کا ایک گروہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کیا, اور دوسرا گروہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء امت میں سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حج تمتع یہ سب سے افضل حج ہے, اور ساتھ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگرچہ حج قران کیا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقط الهدیہ وحللت معكم, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا اور میں بھی قربانی نہ لے کر آتا اور آپ کے ساتھ ہی احرام کھول دیتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس کرنا اس بات کے فوت ہونے پر اور اپنے صحابہ کو فسخ کرنے کا حکم دینا کہ تم احرام کھول دو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو تمتع پسند تھا. اور اسی بات کو عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عائشہ, حسن, عطا, طاؤس, مجاہد اور امام شافعی کا قول بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب لوگ حج تمتع کو افضل کہتے ہیں. امام سفیان ثوری اور اہل الرائے کا کہنا ہے کہ حج قران افضل ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ سیدنا انس نے سنا, وہ کہہ رہے تھے لبیک عمرۃ وحجا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام اللہ کے رسول نے اختیار کیا اللہ کے حکم سے, اور اللہ اپنے نبی کے لیے ہمیشہ افضل چیز ہی اختیار کرتے ہیں. تیسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو ایک وسط موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو قربانی لے کر جائے اس کے لیے تو حج قران افضل ہے, اور جو قربانی نہ لے کر جائے اس کے لیے حج تمتع افضل ہے, جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافعی کا موقف بھی اسی طرح ہے. باب الہدی, حدیث سے مراد یہ ہے جو بیت اللہ کے لیے ہدیہ کی گئی چیز ہو, خواہ وہ اونٹ ہو, گائے ہو یا بکری ہو. اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے گھر کے لیے اسے پیش کرنا اور بیت اللہ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اور آنے والے لوگوں کے لیے اور خصوصاً فقراء مکہ اور مساکین کے لیے ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا. اور صدقہ بلا شبہ یہ افضل عبادات میں سے ایک عبادت ہے, اور اگر صدقہ بیت اللہ کے پاس کیا جائے تو کس قدر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کا قلادہ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی, ثم اشعرها وقلدها, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اسے باندھا, او قلدتها یا میں ہی خود پہنا دیا کرتی, ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدینہ, آپ نے وہ سواری بیت اللہ بھجوائی اور خود مدینہ رہے, فما حرم علیہ شیء کان له حلالا, تو کسی چیز کو بھی اپنے اوپر حرام نہیں کیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعظیم اور تقدیس کیا کرتے ہیں, جب آپ خود نہ پہنچ پاتے تو آپ قربانی بھجوا دیا کرتے اس کی تعظیم کے لیے اور اس کے پاس رہنے والوں کے لیے وسعت کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدی قربانی بھجواتے تو اشعار کرتے, نشانی لگاتے, وقلدہ اور قلادہ باندھتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بیت اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہے, لوگ اس کے ساتھ کوئی نقصان نہ کرے, اس کا احترام کریں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں, میں اس سواری کے لیے قلادہ خود بنایا کرتی تھی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے صرف قربانی ہی بھجواتے تو وہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کرتے تھے, یعنی خود مدینہ میں ہیں, قربانی اگر بھجوا دی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگائیں گے, اب یہ ہے کہ وہ صلہ و لباس نہیں پہنیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی, صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہی ادھر بھجوایا کرتے. اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت اللہ کی طرف قربانی بھجوانا جائز ہے, یہ صدقہ بھی ہے مساکین حرم پر اور بیت اللہ کی تعظیم بھی ہے اور اللہ عز و جلال کا تقرب بھی ہے کیونکہ اس کی اطاعت کے لیے خون بہایا جائے گا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کو نشانی لگانا, اشعار کرنا اور قلادہ باندھنا یہ جائز ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی بھیجے گا اب وہ شخص محرم نہیں ہے کہ اس پہ احرام کی پابندیاں عائد ہو جائیں, احرام کی پابندیاں اسی وقت عائد ہوتی ہیں جب انسان احرام باندھ کے نکلتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خود نہیں بیت اللہ جا سکتا تو قربانی لے جانے میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے, اس کے ذبح کرنے اور اس کے تقسیم کرنے میں بھی کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اگرچہ شریعت نے جانوروں کو عذاب دینے اور تکلیف دینے سے منع کیا ہے, اور وہ کیسے تکلیف ہے جب اسے کوئی نشانی لگائی جائے گی یا اس کی گردن میں کچھ چیز باندھی جائے گی اس کے لیے بوجھ بن سکتا ہے, لیکن جہاں بیت اللہ کی تعظیم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے جو اس معمولی سے پہلو کو زائل کر دیتی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, اہدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة غنما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکریاں بیت اللہ کی طرح بھجوائیں. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، الی البیت فقلدھا، بیت اللہ کی طرف قلادہ باندھ کے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اونٹ بھجوایا کرتے کیونکہ ان کا نفع زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اونٹ کی بجائے بکریاں بھی بھجوائیں. بہیمت الانعام، پالتو جانور کا تحفہ پیش کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. پالتو جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دو عبادتیں بن جاتی ہیں، صدقہ اور سفک دم. ایک تو صدقہ ہو گیا اور ایک اللہ کے لیے خون بہانا. جس طرح کے لوگ اپنے بتوں اور تواغیت کے لیے خون بہاتے ہیں، ایک مسلمان کو رب کی رضا کے لیے خون بہانا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیت اللہ کے لیے بکریوں کا تحفہ بھی بھجوایا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہی چیز بھجواتے جو عربوں کے ہاں بھی قیمتی سمجھی جاتی، جس کو اونٹ کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے بکریاں بھی بھجوائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ رعا رجلا یسوق بدنا قال ارکبھا، قال انہا بدنا قال ارکبھا، فرأیته راکبھا یسائر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس بدنا تھا، اونٹ یا گائے، اور وہ اس کو ویسے پیدل لے کے چل رہا تھا. آپ نے فرمایا اس پہ سواری کرو. قال انہا بدنا، یہ تو بدنا ہے. کہا تم اس پہ سواری کرو. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے راکب کو، سوار کو، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. روایت کے ایک لفظ یہ بھی ہے، قال فی الثانیہ او الثالثہ ارکبھا ویلک او ویحک، آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا سواری کرو اس پر، تیرا برا ہو. لفظ بدنہ، بدنہ اور بدنہ، بدنہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اونٹ پر بھی استعمال ہوتا ہے، گائے پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے ان کو بدنہ کہا جاتا ہے، ان کی زخامت اور ان کے بدن بہت بڑے ہوتے ہیں. یہاں مراد ایسی اونٹنی ہے جو بیت اللہ کی طرف بھجوائی جائے. ویلک یہ ویل سے ہے اور اس کا معنی ہلاکت ہے. یہ کلمہ کسی کو سمجھانے کے لیے، سخت لفظوں میں سمجھانے کے لیے، بغیر اس کے معنی کے قصد کیے یہ بولا جاتا ہے. مقصود ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہوتا، زجر اور توبیخ مقصود ہوتی ہے. یا یوں کہیے جو کسی مصیبت میں واقع ہو جائے اس پہ غصہ کرنا کہ مصیبت سے نکل آئے. ویحک یہ کلمہ رحمت کے لیے بولا جاتا ہے، کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو اسے رحمت کی طرف کھینچنے کے لیے کہا جاتا ہے. ویحک تیرا برا ہو، تم کیا کر رہے ہو. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، جب انسان بیت اللہ کے لیے کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے تو چونکہ اس نے اللہ کے لیے اسے بھیجا ہے، اس سے خود فائدہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر ضرورت پیش آ جائے اس پہ سواری کرنے کا یا اس کا دودھ دونے کا تو پھر جائز بھی ہے. شرط یہ ہے کہ اس سواری کو نقصان نہ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ تم سواری کر لو. اور صحابی اس لیے سواری نہیں کر رہے تھے کہ اب تو یہ خاص ہو گئی ہے بیت اللہ کے لیے، تو میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عرب اسلام سے پہلے بھی ان کے نزدیک اس طرح قربانی بھجوانا، ہدی بیت اللہ کی طرف بھجوانا، اس کا احترام موجود تھا. اسلام آیا تو احترام اور بڑھ گیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ اگر ضرورت پڑے تو ایسی سواری پہ سواری کی جا سکتی ہے، اور ضرورت کے وقت اس کا دودھ بھی دھویا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے ارکب بالمعروف، معروف طریقے سے اس پہ سواری کرو. اذا الجأت الیہا، اذا الجأت الیہا حتى تجد ظاہرا، اگر آپ مجبور ہو تو آپ اس پہ سواری کرو یہاں تک کہ آپ کو دوسری سواری مل جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ واقف اپنے وقت سے فائدہ لے سکتا ہے جب اس نے وقف کیا ہو، جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وان لا اعطی الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کے جانوروں پر ذمہ داری سنبھالوں اور ان کے گوشت اور ان کی جھولیں اور ان کی کھالوں کو صدقہ کروں. وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، اور قصاب جو ہے، جزار جو قربانی کے ساتھ مددگار بنتا ہے، ذبح کرتا ہے، میں اس کو اس گوشت میں سے کچھ بھی نہ دوں. وقال نحن نعطيه من عندنا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے پاس سے انہیں اس کی اجرت دیا کرتے. ابھی آپ نے سنا علی بدنه، اقوم علی بدنه، لفظ بدن اس میں دو قسم کی لغات ہیں، با اور دال کے ضمہ کے ساتھ بدن، اور با کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ بدنی. والبدن جعلناها، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا. اجلتیہا، یہ جل کی جمع ہے، جل کی جمع ہے جلال، اور اجلہ یہ جمع الجمع ہے. اور جل کس کو کہتے ہیں؟ ما یطرح علی ظہر البعیر من کساء، جانور کی پشت پر جو چادر موٹی ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جل. وَأَلَّا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا، جس قصائی کو لا کر آپ ذبح کرواتے ہیں گوشت عوض میں نہ دیا جائے، اجرت اور مزدوری اس کو کھال کی شکل میں اور گوشت کی شکل میں نہ دی جائے. یہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پائے دے دیے، سر دے دیا، نہیں، اس کو اجرت الگ سے دی جائے. اور اگر آپ اس کے ساتھ خیر خائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت نہیں. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو قربانی آپ کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پہنچ کے دیکھا کہ سیدنا علی بھی تشریف لائے ہیں اور وہ یمن میں تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 اونٹ تھے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو نحر کیا، اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے اور حکم دیا کہ ان کے گوشت کو بھی صدقہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گوشت بھی صدقہ کیے اور ان کی کھالیں بھی صدقہ کی، اور یہ صدقہ فقراء اور مساکین کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ صدقے کا حکم دیا وہاں یہ بات بھی سمجھا دی، قربانی کرتے وقت ان کے گوشت یا کھالیں یا کوئی بھی حصہ بطور اجرت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی اجرت الگ سے ادا کی جائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک نہیں 100 بھی کی جا سکتی ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں کسی کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے ذبح کر دے اور تقسیم بھی کر دے. امام بغوی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری اجرت دے دی ہے جس نے آپ کی قربانی بنائی ہے پھر آپ صدقہ کرتے ہیں اگر وہ فقیر ہے تو کوئی حرج نہیں. عن زیاد بن جبیر قال رأیت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. زیاد بن جبیر فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا ہوا تھا اور اسے ذبح کر رہا تھا, تو وہ کہنے لگے ابعثها قیاما مقیدا, اس کو کھڑا کرو اور اس کی اگلی ٹانگ باندھو, سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے گائے اور بکری اور بھیڑ اس میں سنت یہ ہے کہ اسے لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے, قبلہ رخ کر کے بائیں طرف لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے, جبکہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس کو نحر کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے اس کو کھڑا کیا جائے اور اگلی بائیں ٹانگ کو باندھا جائے. کیوں باندھا جائے, کیوں کھڑا کر کے اس کے لبہ میں وار کیا جاتا ہے, یعنی اس کی گردن اور اس کے سینے کے درمیان, تاکہ اس کا خون جلدی نکلے اور اس کی روح جلدی پرواز کر لے, زیادہ دیر تک اسے یہ مصیبت نہ جھیلنی پڑے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کو بٹھا کے ذبح کر رہا ہے, فرمائے یہ سنت نہیں, سنت یہ ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, وَجَبَتْ سے مراد سَقَطَتْ, اور سقوط اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کھڑا ہو تو گرے گا, اس لیے اس کو کھڑا کیا جائے اور پھر اس کی ہنسلی پہ وار کیا جاتا ہے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنا, ذبح کرنا, یہ بھی اس کے ساتھ نرمی کا ایک پہلو ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی اونٹ کو بٹھا کے ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس کی روح کے ساتھ یہ عذاب دینے کے مشابہ ہیں کہ لمبی دیر تک اپنی روح پرواز اس کی نہیں ہوتی اور تکلیف میں رہتی ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بعض لوگوں کی اب بھی عادت ہے کہ اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے وہ لٹا کر یا بٹھا کر ہی ذبح کرتے ہیں, اور شاید کہ ان کی اپنی کمزوری ہو, وہ کھڑا کر کے برداشت نہ کر سکتے ہوں, سنبھال نہ سکتے ہوں, تو پھر ایسی صورت میں جب کوئی بھی حل نہ ہو تو پھر مجبوراً ایسا کیا بھی جا سکتا ہے. باب الغسل للمحرم, باب الغسل للمحرم, احرام باندھنے والے کے لیے غسل کرنے کا باب. عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرم اختلف بالابواء. سيدنا عبد الله بن حنين بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرم دونوں کا ابوا جگہ پہ اختلاف ہوا. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه, عبداللہ ابن عباس کہنے لگے احرام باندھنے والا اپنے سر کو دھوئے گا. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه, کہ وہ اپنے سر کو نہیں دھو سکے گا. قال فأرسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري, راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن حنین کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا, میں نے دیکھا کہ وہ غسل کر رہے ہیں اور انہوں نے کپڑے کے ساتھ پردہ کیا ہوا ہے, میں نے سلام کہا, وہ کہنے لگے کون ہے؟ فقلت انا عبداللہ ابن حنین, میں عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله يغسل راسه وهو محرم, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں کیا اپنے سر کو دھویا کرتے. فوضع ابو ایوب يده على الثوب فطأطأه, تو ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ کپڑے پہ رکھا اور اوپر سے نیچے تک لے کے آئے, حتى بدا لي راسه, یہاں تک کہ ان کا سر ظاہر ہو گیا. ثم قال لانسان يصب عليه الماء, پھر اس شخص سے کہا جو ان کے سر پہ پانی انڈھیل رہا تھا, اصب, پانی انڈھیلو. فصب على راسي, اس نے پانی اس صحابی کے سر پہ ڈالا. ثم حرک رأسہ بیدی, پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو حرکت دی. فاقبل بهما وادبر, اور پانی آگے اور پیچھے ڈالا. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل, میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. وفی روایہ, اور دوسری روایت میں آتا ہے, فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا, مسور عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے میں آج کے بعد کسی مسئلے میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا. مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا جگہ ہے, 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور آج بھی اسی نام کے ساتھ ہی یہ معروف ہے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے, عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ ان کا سر کو دھونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا. مسور کا کہنا تھا کہ نہیں دھوئے گا, کیوں؟ تاکہ بال نہ گر جائیں, اور بال گرنے کے ساتھ ساتھ دھونا, پھر تو یہ وہی عیش والی زندگی آ گئی, اور احرام باندھنے والے کے تو بال بکھرے ہوئے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا سے تو بے نیاز ہو کے نکلا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جائز ہے. چنانچہ دونوں نے عبداللہ بن حنین کو ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا, وہ ابھی مکے کے راستے میں تھے, تو عبداللہ ابن حنین نے ان سے سوال کیا, اور وہ اس وقت غسل کر رہے تھے ایک کنویں کے پاس. چنانچہ انہوں نے یہ حقیقت بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے, جس سے پتہ چلا کہ احرام باندھنے کے بعد سر بھی دھویا جا سکتا ہے, غسل بھی کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو احرام باندھنے والا سر کو دھو سکتا ہے, خواہ وہ نظافت کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے, یا اچانک اس پر اگر غسل ہی واجب ہو گیا ہے تو وہ غسل بھی کر سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات اس سمجھ آتی ہے, اگر سر پہ ہاتھ پھیرنے کی نوبت آتی ہے کہ جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ بال گرے اور سر کو صاف کرنا مقصود ہے, تو وہ ہاتھ اچھے طریقے سے اپنے سر پہ لگا سکتا ہے, اگر بال خود سے گر جائیں تو اس کی کوئی حرج نہیں ہوگی. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ خبر واحد بھی دینی مسائل میں حجت ہے. یہاں ایک ہی صحابی نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا, اس کو قبول کیا گیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نصوص شرعیہ سے رہنمائی لینی چاہیے, اجتہاد اور قیاس کی طرف نہیں جانا چاہیے. نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہوتا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے, اگر کوئی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے تو سلام کہنے کا جواز ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غسل کے وقت انسان کو تستر پردہ کرنا چاہیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے بامر مجبوری کسی کی مدد لی جا سکتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے علم ہونے کے باوجود بھی کیفیت کا پتہ لگانا ضروری ہے. پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ علم تو تھا عبداللہ بن عباس کے پاس, لیکن کیفیت کے بارے میں پوچھنے کے لیے انہوں نے بھیجوا دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, احرام کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اگر عورت ہے, نفاس کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں ہے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. اسی طرح محرم جو احرام باندھنے والا ہے, اگر اسے بھی نظافت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے بھی ایسا کرنا چاہیے. باب فسخ الحج الى العمرہ. عن جابر بن عبد اللہ قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي وطلحة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حج کا احرام باندھا, کسی کے ساتھ بھی قربانی نہیں تھی سوائے اللہ کے رسول اور طلحہ کے. وقدم علی من اليمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے، فقال احللت بما احل به النبی، میں بھی اسی طرح احرام باندھ رہا ہوں جس طرح اللہ کے رسول نے باندھا، فامر النبی اصحابہ ان یجعلوها عمرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر لیں، فیطوفوا، انہوں نے طواف کیا، ثم یقصروا، پھر اپنے بالوں کو کٹوائیں، ویحلوا الا من کان معه الهدی، اور احرام کھول دے سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی ہے، فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر، ہم منا کی طرف جا رہے تھے اور ہم ایسی کیفیت میں پانی کے قطرے گرا رہے تھے، فبلغ ذلك النبي فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهديت، اگر اس بات کی مجھے خبر ہوتی کہ یہ مشقت کا باعث بنتا تو میں ایسا نہ کرتا اور قربانی لے کر نہ آتا، ولولا ان معي الهدي لاحللت، اور اگر میرے پاس بھی قربانی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا، وحاضت عائشة فنسكت المناسك، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عارضہ پیش آیا حیض کا تو انہوں نے سارے مناسک پورے کیے، غیر انہا لم تطف بالبیت، لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، فلما طہرت وطافت بالبیت قالت، جب وہ پاکیزہ ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور کہنے لگی، یا رسول اللہ تنطلقون بحجۃ وعمرہ وانطلق بحج، آپ لوگ تو حج عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں اکیلا حج، فامر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں انہیں حکم دیا، بأن يخرج معها الى التنعیم، کہ ان کو تنعیم کی طرف لے جائیں، فاعتمرت بعد الحج، تو حج کے بعد سیدہ عائشہ نے عمرہ کیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حج کا طریقہ اور صحابہ نے کیسے حج کے لیے احرام باندھا، جنہوں نے تو قربانی ساتھ لی انہوں نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا، جن میں طلحہ بن عبید اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس قربانی تھی، اور علی بن ابی طالب یمن سے آئے انہوں نے بھی کہا کہ میں ویسے ہی احرام باندھوں گا جیسے اللہ کے رسول نے باندھا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا جن کے پاس قربانی ہے وہ تو میرے ساتھ رہیں، جن کے پاس قربانی نہیں وہ طواف کریں، سعی کریں، بال کٹوائیں اور احرام پہن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کچھ صحابہ کی کہ وہ جا تو رہے تھے منا کی طرف لیکن زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مشقت کا باعث بن رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا محسوس کیا اور فوراً کہا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا، میں بھی قربانی نہ لے کے آتا بلکہ میں بھی احرام کھول دیتا اور آٹھ ذی الحجہ کو دوبارہ سے حج کری احرام باندھتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے قریب پہنچی تو ان کے یہ عرضہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں واپس آئے تو وہ رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا، اور پھر تسلی دیتے فرمایا یہ بنات حوا پہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اس لیے افعلی کما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت، تم سارے کے سارے مناسک کو پورا کرو، ہاں طواف نہ کرنا۔ جب وہ اس عارضے سے فارغ ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی یہ کیا ہوا، آپ لوگ تو حج عمرہ کر کے جائیں اور میں اکیلا حج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لتطیب خاطرہا اس کے بھائی کو بلایا، کہا جاؤ تنعیم کی طرف لے جاؤ، اس کو آج مسجد عائشہ کا نام ہی دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے جا کے احرام باندھا اور انہوں نے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، عبد الرحمن نے ساتھ عمرہ نہیں کیا بلکہ فاعمرہا عمرہ کروایا۔ اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے افضل احرام یہ ہے جو اللہ کے رسول نے باندھا، قربانی ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قربانی ساتھ نہ لے جانا بھی جائز ہے کیونکہ اکثر صحابہ نہیں لے کے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی تھی کہ کاش میں بھی قربانی نہ ساتھ لے کے جاتا. اور یہ کیوں کہا؟ صرف صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے. سیدنا علی کی فقاہت بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا میں وہی کروں گا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنے احرام کو کسی کے احرام سے معلق کر سکتے ہیں، جیسے اس نے کیا ویسے میں بھی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو فرمایا عمرہ کرو اور احرام کھول دو اور اپنے حج کو فسخ کر کے عمرہ بنا لو. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کلام میں مبالغہ کرنا جائز ہے تاکہ حقائق کھل کے سامنے آ جائیں اور ہر چیز واضح ہو جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسے امور کی تمنا کرنا جائز ہے جو فوت ہو چکے ہوں، جب اس سے کوئی مصلحت فوت ہو جائے، کیونکہ یہ بھی خیر کی ایک رغبت ہوتی ہے. اور یہ گویا کہ تمنا کرنا یہ توبہ کی اقسام میں سے ہے کہ میں ایسا نہ ہی کرتا یا میں ایسا کر لیتا. اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حائضہ عورت طواف کے بجائے باقی مناسک پورا کرے گی، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی اسے طواف نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمرے کا احرام اس کے لیے خارج حرم جانا ضروری ہے، جیسا کہ ائمہ اربعہ کا یہ موقف ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنعیم کی طرف بھیجا، ان کے خیمے یہ جہاں رکی ہوئی تھی وہاں سے اسے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم نہیں دیا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک بالحج، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا لبیک بالحج، حج کے لیے اے اللہ ہم حاضر ہیں. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلناها عمرہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا. اس حدیث کا معنی یہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ہم نے حج کا احرام باندھا اور ہم تلبیہ کہہ رہے تھے، بعض نے اکیلے حج کا تلبیہ کہا، بعض نے قران کا اور بعض نے تمتع کا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو قربانی لے کر نہیں جا رہا اسے اپنا حج فس کر کے عمرہ بنا لینا چاہیے. انا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه صبیحة رابعة من ذی الحج مهلین بالحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چار ذی الحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے آئے، فامرهم ان يجعلوها عمرہ، اور حکم دیا کہ آپ اس کو عمرے میں بدل دیں. فقالوا یا رسول اللہ ای الحل؟ قال الحل کلو، کون سے حل؟ کہا سب کا سب. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو چار ذی الحجہ کی صبح کو پہنچے، بعض نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، بعض حج قران کی نیت سے آئے ہوئے تھے، اور آپ نے حکم دیا دونوں قسم کے لوگوں کو کہ جس کے پاس قربانی ہے وہ جب تک قربانی ذبح نہ کر لے، حج مکمل نہ کر لے، احرام نہ کھولے، اور جس کے پاس قربانی نہیں اس کے لیے حلال ہے کہ وہ احرام باندھے اور اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ای الحل، کیسی حل؟ آپ نے کہا یباح لکم ما حرم علیکم قبل الاحرام، ہر چیز حلال ہے احرام کھولنے کے بعد جو احرام باندھنے سے پہلے حلال تھی. ان عروۃ بن الزبیر قال، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سئل اسامہ بن زید وانا جالس کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اور میں بیٹھا ہوا تھا. سوال یہ کیا گیا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چل رہے تھے جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے. فقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے چلتے, اگر کوئی سپیس مل جاتی تو آپ سواری کو تیز بھی کر لیتے. العنق والنص یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. العنق اور نص دونوں ہی مصدر ہیں. عنق اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب معمول کے مطابق چلا جائے, نص جب معمول سے کچھ تیز چلا جائے, فجوہ کھلی جگہ جب میسر آ جاتی. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے, تو سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کیسے جا رہے تھے. چنانچہ انہی سے ہی سوال کیا گیا, اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول سواری پر تھے تو سواری کیسے دوڑاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سواری چلاتے جب لوگوں کا ازدحام ہوتا تاکہ کسی کو تکلیف نہ دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کھلی جگہ ملتی تو آپ تھوڑا سا اسے تیز بھی کر لیتے تھے. اور خود اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے, السکینہ السکینہ, سکون سے چلو سکون سے چلو. اور آپ خشوع اور خضوع کی حالت میں جا رہے تھے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے عمل کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے اور اسلام کو عزت دلوانے کی دعائیں کر رہے تھے اور شرک کو ذلیل کرنے کی دعائیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کھلی جگہ ملتی تو آپ تھوڑا سا اسے تیز بھی کر لیا کرتے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ ان کو علم ہے کہ سواری کیسے اللہ کے رسول چلاتے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ جو بات کہتے کر کے بھی دکھاتے اور ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کو نہ چھوڑتے اور اس پورے سفر میں دعاؤں کو نہیں چھوڑا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگوں کے ہاں وہ طیش کا طریقہ اور وہ تیزی کے ساتھ گاڑی کو دوڑانا اور مقابلے لگا لینا یہ حج کی ہیبت کو دور کرنے والی ہے. ایسے مرحلے میں جہاں اللہ کے رسول نے سکون اور وقار اختیار کیا ہے وہاں سکون اور وقار ہی اختیار کرنا چاہیے. باب حکم تقدیم الرمی والنحر والحلق والاضافہ بعضها على بعض. کنکریاں مارنا, قربانی کرنا, بال منڈوانا اور اسی طرح طواف افادہ کرنا, بعض کو بعض پہ مقدم کرنے کا باب. انا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. فجعلوا یسألون, تو صحابہ سوال کرنے لگے. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. اللہ کے رسول خیال نہیں رہا, قربانی تو ابھی کی نہیں, بال پہلے منڈوا بیٹھا ہوں. قال اذبح ولا حرج, قربانی کرو کوئی حرج نہیں. وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی. اللہ کے رسول مجھے خیال نہیں رہا, میں نے تو ابھی کنکریاں بھی نہیں ماری, قربانی کر لی ہے. فقال ارمی ولا حرج, قربانی کرو کنکریاں مارو کوئی حرج نہیں. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کیا گیا تقدیم و تاخیر کے متعلق آپ نے صرف ایک ہی جواب دیا, افعل ولا حرج, کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے جو قربانی کا دن ہے جس کو حج الاکبر کہا جاتا ہے. یہ سب سے افضل ایام میں سے افضل دن ہے. کیونکہ اس میں چار قسم کے بڑے اعمال بجا لائے جاتے ہیں. سب سے پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر بال منڈوائے جاتے ہیں یا کٹوائے جاتے ہیں، اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے. ترتیب تو یہ ہے کہ ان چاروں کو اسی ترتیب سے کیا جائے، پہلے کنکریاں ماریں جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو، پھر قربانی کریں، پھر بال کٹوائیں یا منڈوائیں، اور آخر میں جا کے بیت اللہ کا طواف کریں. لیکن اگر اس میں کوئی بھی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام ترتیب سے کرنے کا حکم دیا. جمرہ عقبہ، سب سے پہلے اس کو کنکری ماری. کیوں؟ یہ رمی کرنا یہ منا کا تحیہ ہے، سلامی ہے منا کی. پھر آپ نے قربانی کی. کیوں؟ کہ اللہ عزوجل جلال کے سامنے ایک جان قربان کرنا اطاعت کی آخری شکل ہے، اور فوراً سے قربانی کرنے کے بعد ظاہر ہے فقراء اور مساکین کو گوشت پہنچے گا، تو وہ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے. پھر آپ نے بال منڈوائے، اس لیے زینت اختیار کرنے کے لیے، اور بیت اللہ سے پہلے پہلے اچھا بن کے جانے کے لیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بیت اللہ کا طواف کیا. لیکن اگر اس میں کوئی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو اسلام کی آسانی یہ ہے کہ اس تقدیم و تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مناسک اور حج کی ایام میں کسی عالم کو وہاں ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو فتویٰ دے سکے، ان کو بتا سکے کہ کیسے حج کرنا. اسے پتہ چلا کہ چاروں کاموں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو کنکریاں مارنی ہیں، اگرچہ یہ منا کا تحیہ سلامی ہے، وہاں شیطان کا طرد بھی ہے کہ اسے نیست و نابود کرنے کی سب سے پہلی کاوش ہے کہ باقی کام آسانی سے ہو جائیں. اور یہ کنکریاں مارنیاں سیم اسی طرح ہے جس طرح نماز سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے. نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے. تو اس طرح سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو قربانی کی چھری پکڑنے سے پہلے پہلے یہ کنکریاں اعوذ باللہ کی مشابہ اور شیطان سے دوری کا ایک اشارہ ہے. علماء امت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ترتیب جو ہے چار کاموں کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، یہ ترتیب اس کو بدلنا جائز ہے یا ناجائز ہے جان بوجھ کر؟ ایک تو ہے وقت نہیں ملا، یہ ترتیب ایسے بن گئی کہ وہ کرنا ہی ایسا پڑتا ہے آج کل. جان بوجھ کر بدلنا، امام شافعی اور امام احمد ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ جائز ہے جان بوجھ کر بھی. روایت کیا ہے، یا رسول اللہ حلقت قبل ان اذبح، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے پہلے بال منڈوا لی ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج. امام طبری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج دور کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کرنا جائز ہے، خواہ کسی وجہ سے ہو یا بغیر کسی وجہ کے ہو. امام شافعی اور احمد اور جمہور تابعین اور سلف کا موقف یہ ہے، اور فقہائے حدیث کا، کہ اگر انسان بھول کے ایسا کرتا ہے یا جہالت کی بنیاد پہ کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ عزوجل جلال نے جو اپنے پیغمبر سے کام کروائے ہیں اس میں آخر تو کوئی حکمت ہے، اس حکمت کو فوت نہیں کرنا چاہیے. باب کیف ترمى جمرۃ العقبہ، یہ کیف ترمی جمرۃ العقبہ، جمرۃ عقبہ اس کو رمی آپ کیسے کریں گے؟ انا عبد الرحمن ابن یزید النخعی انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرۃ الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. عبد الرحمن ابن یزید النخعی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا تو دیکھا کہ وہ جمرہ کبرا جس کو آج بزرگ شیطان کہتے ہیں بڑا شیطان, اس کو 7 کنکریاں ماری. کیسے؟ جعل البیت عن یساری, بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف کر کے, ومینا عن یمینی, اور مینا کو اپنے دائیں طرف کر کے. ثم قال, پھر فرمایا, هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة, یہ وہ جگہ ہے جہاں سورة البقرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. قربانی کے دن اور ایام تشریق میں کنکریاں مارنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, لیکن یہ عبادت بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. کس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا ذبح کرنے کی بات, تو شیطان نے کس طرح آ کے اس بات کی کوشش کی کہ وسوسہ ڈالے کہیں اطاعت کے لیے تیار نہ ہو جائے. نتیجتاً اسی موقف کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم بھی کنکریاں مارتے ہیں, اور شیطان کو نیست و نابود کرنے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کہیں وہ وسوسہ اور رخنا سازی نہ کرے. نتیجتاً اس کام کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ سامنے پتھر کا بنا ہوا نشانی جو ہے وہ شیطان نہیں ہوتا کہ وہاں جوتی اتار کے مارو, یا یہ ہے کہ کنکری جو معمول کے مطابق سنت ہے کہ چنے کے دانے جتنی ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جائے اور ایک بڑا پتھر پکڑ کے مارے. وہ تو مرے گا یا نہیں مرے گا, سامنے والا شاید شہادت کی موت حاصل کر لے, اور اس شہادت کے نتیجے میں آپ کو بھی حج کے سوا کسی اور جگہ مہمان بننا پڑ جائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں 10 تاریخ کو صرف وہاں ہی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. ایک ایک کنکری کر کے ماری جاتی ہے, اکٹھی نہیں مارنی چاہیے. اس حدیث سے بھی پتہ چلا ہے کہ کسی جگہ سے بھی کنکری ماری جا سکتی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ جب آپ کنکری مارے تو بیت اللہ کو اپنے بائیں طرف کر کے اور مینا کو اپنے دائیں طرف کر کے. تو اگر غور کرے تو کیا پتہ چلتا ہے, آپ چلتے آئیں تو آتے ہی سیدھا کنکری نہ مارے, کیونکہ آپ کے سامنے بیت اللہ ہے. آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑیں اور تھوڑا سا درمیان میں آ کے گویا کہ آپ کنکری مارتے ہوں گے تو بیت اللہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اور رائٹ سائڈ پہ مینا ہوگا. بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ جمرہ عقبہ اور اس طرح کے نام کوئی باقی رہنا چاہیے. یہ جگہ چونکہ مقدس ہے, محترم ہے, اور یہاں کنکریاں مارنا عبادت ہے, تو یہاں اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے. یہاں شیطان صغیر, شیطان کبیر, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے تاکہ اس مشاعر مقدسہ کی توہین نہ ہو اور وہاں بھی قبی الفاظ سے اپنے آپ کو انسان بچا سکے. باقی انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. السلام علیکم.